الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. پچھلی تین نشستوں میں ہم نے آیہ پھر کا تقریباً اس حصہ مکمل کر لیا. اب اس روح نیکی کا جب ظہور انسان کی شخصیت میں ہوتا ہے تو اس کے جو مظہر عملی ہیں ان کا بیان شروع ہو رہا ہے. یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ سب سے پہلا مظہر عملی مظہر نیکی کا وہ ہے انسانی ہمدردی, سخاوت, اپنا پیسہ خرچ کر سکنا اس کے محبوب ہونے کے باوجود قرابت داروں پر, یتیموں پر, محتاجوں پر, مسافروں پر, مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھوڑا لینے. یہ بات بڑی اہم ہے. قرآن مجید میں موضوع کے اعتبار سے ترتیب بدل جاتی ہے. جیسے اگر اطاعت کا معاملہ زیر بحث ہوگا تو اللہ کی اطاعت کے فوراً بعد رسول کی اطاعت آئے گی. محبت کا معاملہ زیر بحث ہوگا تو اللہ کی محبت کے فوراً بعد رسول کی محبت کا ذکر آئے گا. لیکن شکر کا معاملہ ہوگا تو اللہ کے شکر کے فوراً بعد والدین کے شکر کا ذکر آئے گا. ہم اشکر لی ولے والے گئے, یہ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ بحث تفصیلاً آ جائے گی. وقوا ربک اللہ تعبدوا الہ الا وبالوالدین احسانا, جہاں حقوق کا معاملہ ہوگا تو حقوق سب سے پہلے اللہ کے حقوق ہے, اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. اور پھر بندوں میں سب سے بڑھ کر اور اولین حقوق والدین کے حقوق. تو گویا کہ عنوان کے اعتبار سے مضامین چاہے بنیادی وہی ہو لیکن ان کی ترتیب بدل جائے گی. بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ اگر تو ارکان اسلام کی بات ہوتی اور جیسے کہ اور دوسرے مواقع پر ایمان کے فوراً بعد نماز اور زکات, لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ نماز اور زکات کا ذکر مؤخر ہے, اس لیے کہ یہاں بحث ہے نیکی کی حقیقت. نیکی کی حقیقت کے اعتبار سے اولین سے اہم ترین سے روح نیکی کا مظہر اول وہ ہے انسان میں اس صلاحیت کا موجود ہونا, اس جذبے کا برقرار ہونا کہ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ہمدردی کا لفظ ہے, ہمدردی یعنی کسی کے درد کو آپ اپنے اندر محسوس کریں. اگر یہ حس موجود ہے تو پھر نیکی کی بنیاد ہے. نیکی کے لیے گویا کہ جیسے کالمز بنائے جاتے ہیں آج کل تو دوسری منزل پر سٹارٹر چھوڑ دیے جاتے ہیں. گویا کہ روح نیکی کا ظہور اولین جب ہوگا تو اس کا سٹارٹر جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے. اس میں ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ علی حب ہی کا ترجمہ بعض حضرات کر دیتے ہیں. حب ہی میں جو ضمیر مجرور ہے اس کو اللہ کی طرف راجے کر کے کہ وہ مال خرچ کرے اللہ کی محبت پر, اللہ کی محبت میں, اللہ کی رضا جوئی کے لیے, یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ اصلاً تو بات صحیح ہے لیکن وہ بات تو در حقیقت زیر بحث آ چکی. ولیکن البر من آمن باللہ, موٹو تو طے ہو چکا. وہ نیکی نیکی ہی نہیں جو اللہ کے لیے نہ کی جا رہی ہو, وہ تو گویا کہ اب اس کو دوبارہ اس کے ارادے کی ضرورت ہے ہی نہیں. پھر یہ کہ حد سے جار جو ہے آلہ, یہ کسی شے کی مخالفت کے لیے آتا ہے, کسی شے کے حق کے لیے نہیں آتا. القرآن حجت اللہ کا, قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. تو علا کا لفظ آتا ہے کسی کے مخالف ہونے سے. تو علا حبن ہی سے مراد ہے کہ مال انسان کو تباً محبوب ہے. سورہ آل عمران کی وہ آیت بڑی عظیم ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. انسان کے اندر ان چیزوں کی محبت کبھی طور پر ڈال دی گئی. اس محبت نہ ہوتی تو یہ جو ہمارے تمدن کے ہنگامے ہیں یہ ہوتے ہی نہ, یہاں کی رونقیں ہوتی ہی نہ. اگر عورتوں کی محبت نہ ہوتی, بیویوں کی محبت نہ ہوتی, اولاد کی محبت نہ ہوتی, بیٹوں کی محبت نہ ہوتی, اور پھر مال کی محبت نہ ہوتی, دولت کی, سونے کی, چاندی کی, اور بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی اور چوپائے حیوانات ان کی, مال مویشی کی, کھیتیوں کی, اگر یہ محبتیں نہ ہو تو یہ بھاگ دوڑ یہاں کی جو ہے رونقیں یہ کیسے رہتی. یہ اللہ نے یہ محبتیں انسان میں ڈال دی. تو اعلیٰ حکم ہی سے مراد ہے اس کا بھی محبت کے علی رغم, اس کے باوجود وہ مال خرچ کر سکے. اور اسی کے لیے مثال ہے در حقیقت, کیونکہ اس آیت مبارکہ کا یہ حصہ جو ہے اس کی نظیر اس کا مصنع قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر آپ کو ملے گی, اور وہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92. مما تحبون, تم نیکی کے مقام کو حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ شے جو تمہیں پسند ہے. پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکنا تب ہے نیکی کا معاملہ. ورنہ یہ کہ اذکار رکھتا کوئی شے ہے, بیکار ہو گئی ہے, پرانی اور بوسیدہ ہو گئی ہے, اپنے دل سے اتر گئی ہے, وہ کسی کو دے دی اور یہ سمجھا آپ نے کہیں کہ حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی ہے, تو یہ اللہ کے ہاں یہ نیکی شمار نہیں ہوگی. یہ تو تم نے اپنا گارڈیج ہے کہ جو گھر سے باہر نکال دیا ہے, وہ نکالنا ہی تھا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یہ مما تحبون سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ وہات المال علی حبہ میں مراد کیا ہے, مال کی محبت کے علی رغم انسان مال خرچ کر سکے. رشتے داروں پر, یتیموں پر, محتاجوں پر, مسافروں پر, مانگنے والوں پر, اور گردنوں کے چھڑا دینے. یہاں یہ بات نوٹ کیجیے کہ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جس شخص میں یہ جذبہ نہیں ہے وہ کل خیر سے محروم ہے. من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کے بعد مجھے مزید کچھ وضاحت میں کہنے کی ضرورت نہیں. جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. کٹھور دل انسان کسی کو تکلیف میں دیکھے, مصیبت میں دیکھے, اگر ایک سچ شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کوئی مدد نہ کر سکتا, خود تنگ دست ہو, جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر تم خود منتظر ہو رحمت خدا بندی کے, یہ استعارہ ہے کہ خود تم تنگ دست ہو, تب بھی یہ ہے کہ جو تمہارے قرابت دار ہو, جو تم سے مدد کے طالب ہو, بات ان سے نرمی کے ساتھ کرو, یہ بھی ایک تمہاری طرف سے اچھا رویہ ہو جائے گا. کم سے کم جھڑکو نہیں انہیں, سخت انداز اختیار نہ کرو, معذرت کرو, ادھر کرو, اپنی مجبوری پیش کر دو, معذرت طلب کر دو, لیکن یہ ہے کہ جھڑکنے کی اجازت نہیں. بہرحال من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ, جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہوا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. اور وہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے مقام کو یہاں پہ نوٹ کیجیے, وہی لفظ بر ہے. لن تنالوا البر, نہیں پہنچ سکتے نیکی کے درجے کو جب تک کہ تم خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہو, تمہاری اپنی پسندیدہ. اس سے جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں, اگرچہ بظاہر وہ الفاظ آپ کو شاید سخت معلوم ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل منطقی نتیجہ ہے. لابد من, یہ وہ اس کا نتیجہ ہے کہ جس سے کوئی رشتہ داری نہیں. جو شخص دل کا کٹھور اور بخیل ہے وہ عالم ہو سکتا ہے, عابد ہو سکتا ہے, مفسر ہو سکتا ہے, مفتی ہو سکتا ہے, محدث ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر نیک نہیں ہو سکتا. نیک ہونا شے دیگر ہے, یہ بالکل دوسری بات ہے. یہاں بحث ہو رہی ہے نیکی کی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن, اور اسی میں یہ بات آئی سامنے کہ مظہر اولین جو ہے سب سے پہلا مظہر روح نیکی کا وہ انسان کے اندر اس خیر کا یہ جذبہ، انسانی ہمدردی کی یہ بنیاد، خدمت خلق کا یہ مادہ، لوگوں کی تکلیف کو خود محسوس کرنا، ان کے درد کو اپنے اندر محسوس کرنا، اور جو کچھ اس کے ازالے کے لیے اور اس کو دور کرنے کے لیے انسان کر سکتا ہو اس کا کر گزرنا، یہ اس کا سب سے پہلا تقاضا ہے. اس کے ضمن میں ایک حدیث قدسی بھی آئی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن، اے میرے بندے میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں. انسان کہے گا پروردگار تو اس سے پاک ہے کہ تجھے بھوک لاحق ہو اور تو کوئی کھانا کھانے پینے کا محتاج ہو. اللہ فرمائے گا کہ میرا وہ فلا بندہ جو بھوکا تھا، اس نے تیرے سامنے دست سوال دراز کیا تھا، وہ میں تو تھا. یعنی ساری کی آستین سے نکلنے والا ہاتھ حقیقت کے اعتبار سے اس کا نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس کو اگر کسی نے ٹھکرا دیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو ٹھکرا رہا ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ آئے اس کے بعد، اے میرے بندے میں ننگا تھا، میں نے چاہا کہ تو میرا تن ڈھانپ دے، تو ڈھانپ سکتا تھا، تجھے میں نے اتنی وسعت دی تھی، تیرا امتحان لے رہا تھا، میں ننگا تھا، لیکن تو نے انکار کیا. انسان پھر وہی کہے گا پروردگار اس سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفا ہے، منزہ ہے کہ تجھے کوئی اریانی لاحق ہو. اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں تھا، اس نے تجھ سے سوال کیا تھا، وہ بہت تھا. یہ ہے در حقیقت اس معاملے کی اہمیت، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. اب اس میں ذرا گہرائی میں جائیے. یہ جو چھ مستحقین جو بیان ہوئے ہیں، ان میں جو ترتیب ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی فطری ترتیب. سب سے پہلا حق انسان پر جو ہے وہ اپنے قرابت داروں کا ہے. یہ در حقیقت سوسائٹی کی تنظیم کے لیے بڑا بنیادی اصول ہے. الاقرب و فالاقرب، پہلے جو قریب ترین ہے وہ مستحق ہے آپ کے ساتھ اس سے سلوک کریں، پھر اس کے بعد جو اس سے قریب تر ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے قریب تر ہو. یہ الاول و فالاول اور الاقرب و فالاقرب. جیسے یہ دعوت و تبلیغ میں یہ تدریج ضروری ہے، اسی طرح خیر اور نیکی اور خدمت خلق کے اعتبار سے بھی یہ تدریج ضروری ہے. اور یہ تدریج اللہ نے مقرر کی ہے. ہوتا کیا ہے بسا اوقات، یہ ہو سکتا ہے کسی شخص سے اپنے حقیقی بھائی کی کوئی بیوہ اور اس کے یتیم بچے موجود ہو، ان کی تو وہ مدد نہ کرے، ان کی سرپرستی نہ کرے، اور دور دراز جا کر اس نے اپنے کوئی خیرات گھر کھول دیے ہو اور لنگر جاری کر دیے، تو اس کا اگر تجزیہ کریں گے یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. اصل میں معلوم ہوگا کہ اس بھائی سے کوئی برخاست تھی، کوئی شکوا یا شکایت تھی، یا وہ اپنی اس بیوا بھابھی سے کوئی شکایت ہے، کوئی شکوا ہے، اس نے فلاں وقت یہ کہا، اس نے فلاں وقت ہمارے خلاف یہ کیا تھا. گویا کہ یہاں اپنا نفس آڑے آ رہا ہے. جبکہ شرط کیا ہے؟ اس کی بہترین حدیث وہ ہے، من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے بغض رکھا تو صرف اللہ کے لیے رکھا، اس لیے رکھا کہ اللہ کو اس سے بغض رکھنا پسند ہے. کسی کو کچھ دیا تو اس لیے دیا کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کو دیا جائے. اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کو روکا جائے، اس کو نہ دیا جائے. اگر یہ موٹیو جو ہے ان تمام چیزوں میں، محبت اور بغض اور دینا اور روکنا، اس میں اصل فیصلہ کن جو ہے اگر للہیت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ پھر بیکار بات ہے. ہاں یہ للہیت پوری ہوتا ہے فقط استکمل الایمان، اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. یہ بھی گویا کہ جو بحث ہم مکمل کر چکے تھے پچھلی نشست میں، یہ مزید اسی کی توفیق ہو گئی کہ نیکی کے لیے اصل اہم شے، فیصلہ کن شے وہ ایمان ہے کہ جو اصل موٹی فراہم کرتا ہے، صحیح محرک عمل اور جذبہ محرکہ دیتا ہے انسان کو. تو سب سے پہلے قرابت دار، اس کے بعد یتیم. یہ گویا کہ پوری نوع انسانی کی ایک مشترک جو ہے ذمہ داری ہے. جو بھی جن کی بھی سرپرست جو ہے وہ اٹھ گئے ہیں، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے یتیم، جس کے ضمن میں اس وقت بھی فرمایا ہے جانا و قاتل الیتیم کا ہاتھ ہے یوم القیامہ. میں اور کسی یتیم کی کفارت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں جڑی ہوئی. قرآن مجید میں خود حضور سے جو خطاب ہوا، فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، تو وہاں پر بھی یتیم کا معاملہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. مساکین محتاج، اس لفظ کی اصل ہے مسکنت. مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی کو. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. دیکھنے میں بظاہر ایک سب صحت مند نظر آ رہا ہے, لیکن جسے آج کل ہم کہتے ہیں نیوروسیمیا کا مریض ہے, آساب ڈھیلے پڑ چکے ہیں, ہمت نہیں رہی, اندر سے ہمت جواب دے چکی ہے, اندر سے آدمی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. ویسے دیکھنے میں صحیح سالم نظر آ رہا ہے, جیسے فالج کا مریض ہے, آخر لیٹا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے صحیح سالم ہے, اس کے تمام اعضاء صحیح ہیں, بالکل درست ہے, لیکن یہ کہ اندر کہیں کوئی ایسی جو ہے وہ خلل واقع ہوا ہے اعصابی نظام میں کہ وہ ہاتھ صحیح ہونے کے باوجود درست نہیں کھا رہا. اسی طریقے سے پوری انسانی شخصیت بھی ہو جاتی ہے. تو مسکن کس کا نام, محتاج کسی وجہ سے کوئی شخص سیلف سپورٹ نہیں کر پا رہا اپنے آپ کو, اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی اس میں ہمت نہیں ہے. مبل سبیل, یہ خاص طور پر آج بھی کسی بھی مسافر کو کسی وقت ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے. پچھلے زمانے میں معاملہ خاص طور پر اہم تھا, نہ یہ ہوٹلس تھے اور نہ یہ سارا جو انتظام ہے سرائے, جو اگر کہیں ہے کسی نے کھول دی ہے, کسی محکل آدمی نے, کوئی دھرم شالہ ہے تو بات پوچھ لیے, ورنہ یہ ہے کہ اس مسلم معاشرے میں خاص طور پر یہ کسی بھی مہمان کے لیے, کسی بھی مسافر کے لیے 3 دن کی مہمان نوازی اس کی جو ہے, یہ گویا کہ ایک آبادی کے لوگوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اور یہ ہوا کرتا تھا خود ہمارے اپنے بچپن میں, ہم دیکھتے تھے کہ مسجدوں میں جو لوگ محلے کے کھاتے پیتے لوگ ہوتے تھے, یا کوئی مسجد ہی کا فرض کیجیے, کوئی چودھری ہے, وہ کمین ہے, تو وہ عشاء کی نماز کے وقت خاص طور پر دیر تک مسجد میں رہتے تھے کہ اگر کوئی مسافر ہو اور وہ خود سوال کرنے سے کترا بھی رہا ہو تو بہرحال دیکھ لیا جائے کہ اگر کوئی ہے مسافر یہاں تو اس کے کھانے پینے کا اہتمام ہو جائے. بس سائلین کا معاملہ بھی بڑا ذرا وضاحت طلب ہے, اس لیے کہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید اپنی اس تعلیم کے ذریعے سے یہ جو پیشہ ہے بیگری کا, یہ جو مانگنے کا بھیک مانگنے کا پیشہ بن گیا ہے, شاید اس کو اس سے تقویت حاصل ہو جاتی ہے. سائلین کے لیے اگر یہ تاکید ہے, سائلوں کو جھڑکو مت. یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ سائل کو کچھ نہ کچھ اگر دے سکتے ہو تو ضرور دو, خواب و گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا ہو, اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ کسی شخص کے کیا حالات ہیں, کس مخمصے میں وہ پھنس گیا. اب اگر اس نے تمہارے سامنے دست سوال دراز کر ہی دیا, اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہارے سامنے پیش کر دی, تو اب یہ تمہاری شرافت اور مروت کے منافی ہوگا کہ تم ٹھوکر مار کچھ دے سکتے ہو تو نہیں دے سکتے ہو, معذرت کر لو, خوش اسلوبی کے ساتھ معذرت کر لینا, یہ بھی صحیح ہے. تو ایک طرف تو یہ اہتمام ہے, اما سائل فلا تنہر وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ایک طرف یہ اہتمام ہے اور تاکید ہے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہو اور سائل ہے, اسے کچھ نہ کچھ دو. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سوال کی انتہائی مذمت آئی ہے, سوال کرنے سے روکا ہے, یہ ترغیب دلائی گئی ہے, محنت کرو, مشقت کرو, مزدوری کرو, بوجھ اٹھاؤ. جیسے کہ ایک حدیث جو ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ ذرا مختصر ہے لیکن متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, اور وہی مضمون آیا ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یقہ اثر مبشرہ ہے, وہ حواری زبیر لکل نبی حواری و حواری زبیر, میرے حواری ہے زبیر, ان کی روایت ہے جس میں آیا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ رسیاں لے, پہاڑ پر جائے, لکڑیاں کاٹے, لکڑیوں کا گٹھا پیٹھ پر ڈال کر لائے اور اسے دیکھے, اور اس سے وہ اپنی عزت نفس کو بچائے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس محنت کے ذریعے سے اسے اس سے محفوظ رکھے کہ وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے, پھر چاہے تو وہ شخص اسے کچھ دے دے اور چاہے تو اس کا ہاتھ جو ہے خالی لگا دے, یہ تو دینے والے کے اختیار میں ہے. تو اس خفت سے بچنا جو ہے اس کے لیے محنت کرنا, مشقت کرنا, لکڑیاں کاٹ کر لانا, اس کا بوجھ اٹھا کر لا کر اور اسے کہیں آبادی میں بیچنا, یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے کہ در حقیقت اس سے بہت ہی بیلنس تعلیم سامنے آتی ہے. سوال کی مذمت بڑے ہی لطیف انداز میں فرمایا, الید العلیا خیر من الید السفلی, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے, نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہے, اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے, یعنی کیوں نہیں تم دینے والے بنتے؟ کیوں لینے والے بنتے؟ محنت کرو، مزدوری کرو. اور اس کی وہ بہترین مثال میرے ذہن میں ابھی آئی کہ جب حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر عام ایک اعلان کیا کہ اب اللہ کے دین پر بڑا کڑا وقت آن پڑا ہے، جو شخص جو کچھ دے سکتا ہو دے، پیش کرے، جو بھی کوئی شخص کام کر سکتا ہے مالی لے آئے. اس موقع پر حضرت ابو بکر اپنا کل اثاثہ لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جو بھی کچھ ان کے پاس تھا اس کو نصفین میں تقسیم کر کے اس کا آدھا جو ہے گھر میں چھوڑا، آدھا لے آئے. ایک انصاری صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، مزدور. انہوں نے رات بھر محنت کی، مزدوری کی، ایک باغ میں کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر مشقت کر کے اور باغ کو پھینکا. صبح کے وقت باغ کے مالک نے کچھ کھجوریں، ظاہر بات ہے کہ تھوڑی سی ہوگی، اس میں کچھ دو چار چھ پانچ سے کھجورے ان کو دن رات بھر کی مشقت کی مزدوری کے طور پر. اب انہوں نے اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ جا کر گھر میں دے دیا اپنے اہل ویال کے لیے، یہ تمہارے لیے دن بھر کا راشن ہے، اور وہ رسک جو ہے اس میں سے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ میری جانب سے، یہ گویا کہ کنٹریبیوشن ہے میری، یہ میری طرف سے پیش ہے. اور حضور نے پھر اس کی یہ قدر فرمائی جبکہ جو منافقین وہاں موجود تھے اس نے انہیں کتنے کچھ کیے. جی ہاں، ان کے ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی. یہ تبوک کی مہم کیسے اس کا ساز و سامان فراہم ہو سکتا ہے جسے یہ کھجورے نہ ہو؟ تو مذاق اڑایا، استہزاء کیا، تبسم اڑایا. لیکن حضور نے اس کا یہ مقام معین کیا کہ فرمایا کہ وہ جو بھی سامان جمع ہوا تھا اس کا ڈھیر بنا ہوا تھا، ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اس لیے کہ اللہ کی میزان میں یہ پورے ڈھیر سے زیادہ وسیع. تو اصل معاملہ نیت کا ہے، تو دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. البتہ یہ طالب اپنی جگہ ہے، جس نے اپنی عزت نفس پیش کر دی تمہارے سامنے، اب تمہاری شرافت اور مروت جو ہے اس کے یہ منافی ہوگا کہ اسے ٹھوکر مارو. اس کو اگر کچھ دے سکتے ہو دو، ورنہ یہ ہے کہ بڑے ہی اچھے الفاظ میں، بڑے اچھے انداز میں معافت کر. اس میں وفر رقاب کا ایک مسئلہ جو ہے وہ بھی ذرا وضاحت طلب ہے. پچھلے زمانے میں تو لونیاں غلام، انہیں آزاد کرنا، خریدنا اپنے مال سے، اپنے پیسے سے اور آزاد کر دینا بہت بڑی نیکی کا کام. سب کو رقابت اطعام فی یوم ذی مسغبہ، سورہ بلد میں جہاں تذکرہ ہوا ہے کہ تنگ گھاٹی میں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اس میں سے گزر کر پھر ایمان لائے، کیا کہنے ہیں، نور الا نور. اب وہ ایمان جو ہے پوری بہار اس میں آئے گی، اس کی کھیتی لہلہائے گی، وہ ایمان جو ہے اس کا درخت مشمیر ہوگا، اس میں پھل لگیں گے. لیکن یہ کہ اگر اس باٹل نیک میں سے انسان نہیں گزرا تو ایمان کا بیج کہیں پڑ بھی گیا دل میں تو وہ نفاق کے مرگ و بار لائے گا، وہ ایمان کی اصل جو اس کے ثمرات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے اگر بخل ہے اندر. تو وہاں فرمایا ہے کہ وہ گھاٹی کون سی ہے، فلق کا حمل عقبہ وما ادراک ما عقبہ، سب کو رقابہ دن او اطعام فی یوم فی مسغبہ، یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. تو اس میں اولین شے جو لائی گئی وہاں وہ ہے گردن کا چھڑا دینا کسی کو، غلام کو، لونڈی کو، غریب کو. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائی کے دفتر میں سرے فہرست یہ شے آتی کہ کتنے ہی غلام تھے، جن میں حضرت بلال بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو فقی ہیں، حضرت زمیرہ ہیں، کنیزیں تھیں متعدد جن پر شدید جو ہے پرسیکیوشن کا معاملہ ہو رہا تھا، شدید جو ہے ان پر تشدد کیا جا رہا تھا. اب منہ مانگے دام دیے ہیں ہر ایک کے، جو بھی ان کے آقا اور مالک تھے اس معاشرے کے اعتبار سے جو مانگا ہے وہ دیا ہے، اور پھر انہیں خرید کر آزاد کیا. لیکن یہ کہ آج کل کے زمانے میں اس کی ایک شکل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی وقت اگر کسی ایسی صورت سے دوچار ہو جائے تو فرض کے اندر چکھا گیا. اب اگر آپ 30 میل مدد کریں گے اس کی تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو فاقے سے بچا لیں، لیکن اس بندھن سے بھی نکل پائے گا وہ جب تک کہ کوئی لمسم مدد نہ کی جائے اور ایک دفعہ اس جال سے اسے نکال دیا جائے. اور یہ چیز ہمارے ہاں ان کمیونٹیز میں بہت نمایاں طور پر موجود ہے، جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں، اسماعیلی ہو، اسی طرح کی جو اور کمیونٹیز ہیں ان کے اندر بڑا استعمال ہوتا ہے اس کا، کہ ان کا کوئی ساتھی ہے کسی کاروبار میں کہیں پھنس گیا ہے، کوئی بہت بڑا اسے نقصان آ گیا ہے، ایک دم دیوالہ نکل گیا ہے، کوئی اور ایسی صورت ہے کہ مخمصے میں آ گیا ہے، تو یہ نہیں کہ اب اسے خیراتی بنا دیا جائے مستقل اور اس کے لیے صرف جو ہے ماہانہ وظیفہ جو ہے صرف اس کے راشن کے لیے، کھانے پینے کے لیے اس کو دیا جائے، بلکہ یہ کہ اس کی ایک یکمشت لم سم مدد کی جائے جس سے وہ اس مخمصے سے نکلے اور پھر وہ ان کی کمیونٹی کا ایک باعث فرد بن جائے، پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، بجائے اس کے کہ مستقل ایک بھکاری، بھکاریوں کی فہرست میں بھکاری کا اضافہ ہو جائے، اسے ایک دم نکالو تاکہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر آپ کے ہی ساتھ ایک باعث شہری کی حیثیت اختیار کرے۔ تو یہ بھی گویا کہ وہ پھر رکاب کے ذہن میں آئے گا۔ اب اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، وآت المال علی حبه ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہ جو یہاں پر انفاق اور مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ انفاق نافلہ ہے، یہ فرض زکات کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ فرض زکات کا ذکر آگے آ رہا ہے، وآقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یہ تو بعد میں آئے گا، قائم کی اس سے نماز اور ادا کی زکات، وہ تذکرہ بعد میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صراحتاً ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ مال میں صرف حق جو ہے صرف زکات کی حد تک ہے، زکات دے کر اب تم بری ہو گئے، فارغ ہو گئے، بالکل سارے حقوق تم نے ادا کر دی، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، نوٹ کرو کہ تمہارے اموال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور اسی میں پھر جیسا کہ اس آیت کو گویا کہ آپ نے ثبوت کے طور پر پیش کیا، وہی بات جو اس وقت میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہ در حقیقت انفاق جو ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، آت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ زکات کے علاوہ ہے، اوور اینڈ ابو دیٹ، وہ اضافی ہے انفاق کے، جو نیکی کا مقام چاہتے ہو تو پھر وہ معاملہ یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ زکات تو ہر مسلمان کو دینی ہی دینی ہے، وہ تو جبرن بھی لے لی جائے گی اسلامی ریاست میں، وہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، وہ تو ارکان اسلام میں سے، وہ تو بنیادی شرائط میں سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مسلمان مانا جائے، تسلیم کیا جائے، تو وہ تو کرنا ہی ہے۔ اصل میں نیکی کی بحث ہو رہی ہے یہاں، اس اعتبار سے یہاں جو ہے یہ صدقات نافلہ یا انفاق نافلہ کا تذکرہ ہے جو الفاظ مبارکہ میں آیا۔ اب آگے چلیے، روح نیکی کا عملی مظہر نمبر دو، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، قائم کی اس نے نماز یا قائم رکھی اس نے نماز اور ادا کی زکات، یہ دو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، عبادات، ارکان اسلام بھی کہیں گے، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات در عبادات بھی ہیں، لیکن یہاں اصل میں ان کے ضمن میں کوئی تفصیلی بحث اس وقت اس مرحلے پر ہم نہیں کریں گے، یہ ہمارے اس منتخب نصاب میں جب ہم اس کے حصہ سوم میں پہنچیں گے، جس میں کہ انسانی شخصیت کی تعمیر کے لیے صحیح طرز پر سیرت انسانی کی تعمیر اور تشکیل کے جو بنیادی تقاضے اور لوازم ہیں، اس کی جو بنیادی شرائط ہے، ان کا ذکر آئے گا، یہ سورہ معارج میں بھی آئے گا اور پھر سورہ مومنون میں جو 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے اس کی ابتدائی آیات ہیں 11، یہ ہمارا 30ویں حصے کا سبق نمبر 1 ہوگا، وہاں تفصیل سے بحث ہوگی، زکات سے مراد کیا ہے، صلات کے لفظی معنی کیا ہے، اس اعتبار سے یہاں ہمیں ان چیزوں پر ان اعتبارات سے گفتگو نہیں کرنی، صرف اس پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے اس پوری بحث میں کہاں آ رہا ہے۔ اب تک ہمارے سامنے دو چیزیں آئیں، نیکی کی روح ایمان، نیکی کا عملی مظہر نمبر 1 انسانی ہمدردی اور اپنا مال محبت کے، اس کی محبت کے علی رغم لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں خرچ کر سکنے کی صلاحیت۔ اب دیکھیے، ان دونوں جذبوں کی مستقل آبیاری کے لیے یہ دو عبادات ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی۔ نماز کیا ہے؟ یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے، یہ ستون ہے ایمان کا، یہ تجدید ایمان ہے جو 5 مرتبہ ہم سے کرائی جاتی ہے۔ یہ در حقیقت جو سورہ فاتحہ ہے ہمارے حصہ دوم میں، طالباً پہلا سبق وہی ہوگا سورہ فاتحہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہے ہمارے ایمان کی تجدید، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایمان باللہ کی تجدید ہو گئی، مالک یوم الدین، ایمان بالآخرہ کی تجدید ہو رہی، ہر رکعت میں یہ تجدید ایمان اور تجدید عہد بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجدید ایمان بھی ہو رہی ہے، تجدید عہد بھی ہو رہی ہے۔ تو در حقیقت ایمان کو تر و تازہ رکھنا، ایمان کی مستقل آبیاری کا ذریعہ، ایمان کے لیے ستون، ایمان کا قوام، یہ لفظ وہ ہے جو میں اس سے پہلے سورۃ العصر کے ضمن میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بڑی ایک طویل حدیث مروی ہے کہ حضور نے دین اسلام کو حاض الامر کے الفاظ سے تعبیر کر کے اس کے تین حصے کیے، ان راس حاض الامر، ہمارے اس امر کی، ہمارے اس دین کی، ہمارے اس معاملے کی جڑ تو یہ ہے، وانا قوام حاض الامر، اور جو اس کا قوام ہے، جو اس کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھنے والی شے ہے، وہ اقام الصلاۃ وایتائی کتاب الزکاۃ، وہ نماز کا ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا اور زکات کا ادا کرنا. تو گویا کہ یہ دو ستون، وہاں تو وہ ایک ہم نے درخت کے تنے سے تشبیہ دی تھی، یہاں دو ستون، ایک ستون سپورٹ کر رہا ایمان کو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اس کی تجدید، اس کی یاد دہانی، اس کی تذکیر، اس کو بار بار تازہ کرتے رہنا، اسے اپنے ذہن میں مسلسل اجاگر کرتے رہنا، کہیں کوئی ذہول ہو رہا ہو، کہیں غفلت کے پردے پڑ رہے ہو، کہیں گردہ آ گیا ہو، اس کو مسلسل جھاڑتے رہنا اور صاف کرتے رہنا. جس کے لیے کہ میں نے بارہا حفیظ کا ایک شعر جو کہ مجھے بہت پسند ہے آپ حضرات کو سنایا ہے، کہ یہ انسان سجدے میں گرتا ہے تو در حقیقت لوہے جبھی تازہ کرتا ہے، سرکشی نے کر دیے دھملے رکوشے بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کرے. یہ ہماری پیشانی جب زمین پر رکھی جاتی ہے تو بندگی کا نقش جو مدھم پڑ گیا تھا، دھندلا ہو گیا تھا، دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے، دوبارہ نکھر آتا ہے، اجاگر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہے نماز. اور یہ جو ہے انفاق، آسان کام نہیں ہے، دولت تو محبوب ہے، یہ تجوری کا دروازہ کھولنا اس کے لیے بڑی عظیمت کی ضرورت ہے، ہمت کی اور ارادے کی ضرورت ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ہے جو سب سے کم اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے زکات کا معاملہ، یہ تو دینا ہی ہے، اس بوتل کا منہ کھلے تو صحیح، زکات کے ذریعے سے منہ تو کھلے گا. اب اس کے بعد جب بوتل کا منہ کھل جائے گا تو اس میں سے کچھ اور بھی مزید کے بھی نکلنے کا امکان ہے، اس سے کچھ اور بھی برآمد ہو سکے گا. لہذا گویا کہ یہ زکات جو ہے اس انفاق کے لیے، اس کے لیے ستون ہے، جیسا کہ میں کر چکا وہ انفاق ناپتہ ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. یہ جو انفاق واجبہ ہے، یہ جو صدقہ واجبہ ہے، یہ جو فرض انفاق ہے، یہ گویا کہ اس کے ستون کی حیثیت سے ہے. باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہاں اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ نیکی کے مذاہب میں یہ نمبر دو پر آئی ہے، نماز اور زکات. حالانکہ ویسے ارکان اسلام کے اعتبار سے یہ نمبر ایک پہ آئے گی ایمان کے فوراً بعد. انہوں نے وہ ایمان لائے، انہوں نے نماز قائم کی، زکات ادا کی. ایمان کے اقامت الصلاۃ کی اور زکات، یہ بالکل جڑے ہوئے آئیں گے، جیسے کہ میں نے حضور کی حدیث بیان کی ہے، کہا قید، آپ تینوں انگلیاں جوڑ لیجئے، ایمان، نماز، زکات، یہ تینوں جڑے ہوئے ہیں. لیکن یہاں فصل کیا گیا، اس لیے کہ یہاں موضوع اور ہے، یہاں نیکی کی بحث ہے، لہذا وہاں اول درجے پر لائے ہیں وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ، خدمت خلق کا مادہ. اب آگے چلیے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ باہم معاہدہ کر لیں. اس کے ضمن میں جیسا کہ میں اشارے کرتا رہا ہوں، پچھلی تین نشستوں میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، کہ در حقیقت تمام معاملات انسانی کا آپ تجزیہ کریں گے تو وہ معاہدوں پر مبنی، یا وہ معاہدے جو ہے وہ باضابطہ کیے جاتے ہیں، وہ ایکسپریس ایک معاہدہ ہے جو کیا جا رہا ہے، یا امپلائڈ معاہدہ ہے. مثلاً والدین اور اولاد کے مابین کہیں کوئی معاہدہ طے تو نہیں ہوا، لیکن امپلائڈ ہے معاہدہ. والدین اپنی جوانی انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، اور گویا کہ وہ متوقع ہوتے ہیں، اور یہ اس کا ایک کبھی تقاضا ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہوں، تو اب وہ اپنے آپ کو اور اپنی توانائیوں کو صرف کریں ان کی خدمت میں، ان کی خبر گیری میں، ان کی ضروریات کی بہم رسانی میں. یہ اگر کہ کہیں لکھی ہوئی بات تو نہیں ہے، کہیں طے تو نہیں پائی ہے، لیکن یہ کہ ایک امپلائڈ کانٹریکٹ ہے والدین کا اولاد کے ساتھ، یہ ہمارے معاشرے کے اندر انڈرسٹینڈ ہے. اس سے آگے چلے، پوری جو ہماری آئلی زندگی ہے، جس کا نقطۂ آغاز ہے شادی. شادی کیا ہے؟ سوشل کانٹریکٹ. آج کل تو یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے. یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین معاہدہ ہے پوری زندگی کا نباہ کرنے کا، جس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی یہ معلوم کر کے کہ عیسائیوں میں جب یہ شادی ہوتی ہے تو لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ آئی ول اوبے ہم، میں اپنے شوہر جس کو میں شوہر کی حیثیت سے اس کو قبول کر رہی ہوں، میں اس کی فرما بردار رہوں گی، اس کا کہنا مانوں گی. اس لیے کہ سارا فرگوسن جس کی جب طلاق ہو چکی ہے، جب اس کی شادی ہونے والی تھی تو اس کے کچھ الفاظ اخبارات میں آئے تھے. آئی ایم ناٹ دیٹ ٹیمڈ ٹائپ آف وومن، آئی وونٹ سے دیز ورڈ، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں کہ میں یہ الفاظ کہوں کہ میں اس کا حکم مانوں گی، یہ الفاظ میں نہیں کہوں، کہنے پڑے ہوں گے اسے. اس لیے کہ بہرحال شاہی خاندان کی شادی تھی، چرچ میں ہوئی ہے، اور وہاں بال بردی سر سے ادھر ہونے والی بات تھی، کہنے پڑے ہوں. تو معاہدہ ہے، پوری زندگی کے لیے عہد ہے، قول و قرار ہے، حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا ہے، اب اس کو پورا کرنا. اسی طرح ایک شخص جو ہے محنت مزدوری کر رہا ہے آپ کے یہاں، 8 گھنٹے کے لیے کام کرنا اس نے مانا ہے. اب اگر وہ محتاج رہے اس کا کہ کوئی دیکھ ہی رہا ہو تو کام کرے، تو گویا کہ وہ اپنا عہد پورا نہیں کر رہا. اسے 8 گھنٹے کام کرنا چاہیے اپنے عہد کے تحت بنے ہوئے ہونے کے باعث. اگر اس میں ایفا عہد ہے تو امکان بھر اسے محنت کرنی. امپلائی اور امپلائر کانٹریکٹ ہے، یہ بڑے بڑے مناسب جو ہیں ہمارے، یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کر عہد کرتے ہیں، معاہدہ ہے قوم کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ معاہدہ. اس اعتبار سے باقی بزنس جو ہے ہمارے یہاں آج کل بڑا بزنس جو ہے وہ تو اکثر و بیشتر سپلائی کے کانٹریکٹ ہے، کوئی اور چیز جو ہے اس کا کوئی سودا ہوتا ہے وہ بھی کانٹریکٹ کی شکل میں ہوتا ہے، کنسٹرکشن ہے تو کانٹریکٹ کی شکل میں ہے. گویا کہ تمام انسانی معاملات در حقیقت اس معاہدے پر مبنی. ایک اگر شے پیدا ہو جائے ایفائے عہد کا مارکا، تو معلوم ہوگا کہ تمام سٹریم لائننگ ہو جائے گی بین الانسانی معاملات. ہر مزدور کام اس لیے کر رہا ہو کہ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے، مجھے اتنے روپے ملیں گے اس کام کے جو مجھے کرنے ہیں. ہر ملازم جو ہے وہ کام کر رہا ہو اپنی امکانی حد تک کہ میرا معاہدہ ہے، مجھے اپنی صلاحیتیں لگانی ہے، کھپانی ہے. ہر جو ذمہ دار ہے قومی زندگی میں وہ اپنی امکانی حد تک جو ہے دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ایک معاہدہ ہے جس کی پیروی کرنی ہے. اسی لیے اس کی تاکید کے لیے فرمایا گیا کہ واؤفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد کو پورا کیا کرو، عہد کے بارے میں بات پوچھ ہو، کیا معاہدہ تم نے کیا تھا، اس کو پورا کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں پورا حساب کتاب دینا ہوگا. اور دو مرتبہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، جو ہمارے اس منتخب نصاب کے 30ویں حصے کا پہلا درس ہوگا، سورہ مومنون اور سورہ معارج کی آیات پر مشتمل، دونوں مقامات پر آیت آئی ہے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے، پوری پاسداری کرنے والے. بلکہ یہ کہ ایک روایت جو ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کے الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حرف آخر ہے اس موضوع پر، وہ فرماتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ الفاظ اس نے نہ آپ نے ارشاد فرمائے ہو، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس شخص میں امانت داری کا وش نہیں اس کے اندر کوئی ایمان نہیں، جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں. کتنا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ، لیکن یہ صرف کیٹیگوریکل نہیں ہے، بہت لاجیکل بھی ہے. اس لیے کہ دین نام ہے معاہدے کا، کل دین کل شریعت جو ہے بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اسی لیے اس کو کہا گیا وہ میثاقہ الذی وافقکم بہ، یہ شریعت جو ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ میثاق ہے. میثاق کسے کہتے ہیں؟ باندھ لینے والی شے. یہ میثاق وفاق یہ در حقیقت اس میں آلہ ہے، باندھ لینے والی شے. در حقیقت جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت بڑا عہد ہے جو ہم کر رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے جس شخص کے اندر انسانوں کے ساتھ عہد کر کے پورا کرنے کا مادہ ہوگا، وہ یقیناً اللہ کے ساتھ بھی عہد کو نبھائے گا. جو انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے عہد جو اور معاہدے کرتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، وہ اللہ کے ساتھ پوری زندگی کا اتنا بڑا معاہدہ کیسے پورا کریں گے؟ تو لا دین لمن لا عہد له، کوئی دین نہیں اس شخص کا جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں. بہرحال اس نیکی کی بحث میں اس کا جو مقام ہے کہ وہ جو روح ہے نیکی انسان کی شخصیت میں فرائض کر کے جب اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، تو نمبر ایک انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کا مادہ، نمبر دو عبادات نماز اور زکات اہم ترین، نمبر تین معاملات انسانی کی سٹریم لائننگ کے لیے ایفائے عہد. اب آخری حصہ آ گیا وہ صابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور بالخصوص صبر کرنے والے. یہ بالخصوص کا لفظ کہاں سے آ گیا اس کو تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے کہ صابرون نہیں کہا، حالانکہ اس سے پہلے آیا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ حالت رفیع میں ہے. یہاں یہ جو ہے حالت نسبی میں کیسے آ گیا؟ یہ حالت نسبی ہے، یہ حالت جزوی ہے. بس صابرین یہ کیوں آیا؟ اس سے اشارہ ہو گیا کہ یہاں کوئی شے محذوف ہے. وہ اخصو بذکر الصابرین، اور خصوصیت کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں صبر کرنے والے. یعنی در حقیقت انسان کی شخصیت کا اصل امتحان ہوتا ہے یہاں آ کر. نیکی کے لیے کچھ خرچ بھی کر لیا، کچھ اور بھی کر لیا، عبادت گزاری بھی کر لی، یہ ساری چیزیں نیکی کی ہو گئی. لیکن جس کو میں نے پہلے سورۃ العصر کے درس کے دوران اسٹرینتھ آف کیریکٹر کے طلب سے تعریف کیا تھا، وہ کیریکٹر کی اسٹرینتھ جو ہے اس کا ظہور تو ہوگا. سب آپ تکلیفیں جھیل سکتے ہو، مسائل برداشت کر سکتے ہو، خود سو بے ذکر صاحب ہنسوا یا خود سو خاص کرنا کسی چیز کو، واپس کو میں ذکر صابرین، اور خاص طور پر میں ذکر کر رہا ہوں الصابرین صبر کرنے والوں کا. اس لیے میں نے اضافہ کیا خصوصاً صبر کرنے والے. یہ میں بیان کر چکا ہوں یہ صبر کے تین جو مواقع ہیں، بھوک فقر فاقہ. باسا کا لفظ جب آتا ہے تو وہ بھوک کے لیے، فاقے کے لیے، فقر کے لیے آتا ہے. جب باس کا لفظ آتا ہے سختی، تو یہ جب اس شکل میں آئے گا تو یہ جنگ کے لیے سخت ترین جو ہے مرحلہ، جہاں پر کہ انسان کی جو سب سے قیمتی متاع ہے اس کی زندگی، اسی کا کوئی اپنے خطرہ اور اندیشہ ہے، اس کا رسک لے کر انسان میدان جنگ میں جاتا ہے. تو وہ آخری بات ہے ضرر سے تکلیف، جسمانی اذیت، جیسے کہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یا جیسے کوئی شخص، ایک واقعہ بھی آیا ہے کہ ایک صحابی کہیں زخمی ہو گئے کسی جنگ میں، اور زخم کی جو تکلیف تھی اسے برداشت نہیں کر سکے، خودکشی کر لی. لوگوں نے کہا کہ وہ تو جنت میں پہنچ گئے. حضور نے فرمایا تم کہتے تھے جنت میں پہنچ گئے، میں نے تو اسے جہنم میں دیکھا. تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ہوا. تو یہ صبر کر سکنا، وہ خوف کو، جان اللہ کی امانت ہے، اس کو لے لینا کسی حالت میں جائز نہیں. خودکشی جو ہے یہ حرام موت، یہ گویا کہ قبائل میں سے، تو صبر کرو، جھیلو، جب تک اللہ جان باقی رکھنا چاہتا ہے تمہارے جسم میں، اس کی رضا پر راضی رہو. اس کو خود اپنے ہاتھ اور جان کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے، وہی جب چاہے گا لے گا. اس اعتبار سے جھیل سکنا، برداشت کر سکنا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اس کا ذکر جو ہے اس سورہ بقرہ میں اس آیہ مبارکہ سے ذرا ہی پہلے، اس لیے کہ یہ 22 رکوع کی پہلی آیت ہے، 19 رکوع میں وہ مضمون آ چکا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، جانی اور مالی نقصانات سے بھی، یہ تمام امتحانات آئیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو بس ان کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، جو اللہ چاہے سرے تسلیم ہم ہے، جو مزاج یار میں آئے، اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جانے والے، وہ صبر کرنے والے. تو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اب اس آخری ٹکڑے کے حوالے سے یہ بات سمجھیے کہ قرآن جو تصور نیکی پیش کر رہا ہے وہ فنڈامنٹلی ڈفرنٹ ہے بھکشوؤں کے تصور نیکی سے، یا یہ اور جو رہبانی تصورات ہیں، خانقاہی تصورات ہیں، وہ اہنسا تو اس میں ہے اور وہ سب ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اسلام تو اس سے کچھ برق تصور آ رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ بڑا ایگریسو کانسیپٹ ہے نیکی کا، اس میں جنگ کا تصور نہیں، حالانکہ عام انداز میں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جنگ تو بہت بری شے نہیں. اگر وہ جنگ حق کے لیے لڑی جا رہی ہے، اگر وہ جنگ نیکی کا بول بالا کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے، تو یہ نیکی کا بلند ترین مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، اسلام کی نیکی وہ نہیں ہے کہ جو زندگی کا اصل میدان ہے وہ اشرار کے حوالے کرے، بدماشوں کے حوالے کر کے خود کونوں خدروں میں جا کر خانقاہوں کے اندر یا پہاڑوں کے غاروں میں جا کر چھپ جائے اور وہاں پناہ لے لے، وہ نیکی اسلام کی نیکی نہیں ہے. اسلام کی نیکی تو وہ ہے جو ان تمام منزلوں سے گزر کر، یہ شرط لازم ہے ان منزلوں سے گزری ہو، وہ ایمان بھی ہو، وہ بنیادی اخلاقی جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہو، پھر یہ ہمت بھی ہو کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدی سے پنجہ آزمائی کرے، باطل سے مقابلہ کرے. یہ ملیٹنٹ اسلام جس کو آج کہا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے اندر یہ ملیٹنسی ہے. اسلام باطل کو، اگر طاقت ہے اہل حق کے ہاتھ میں طاقت ہے، پھر وہ باطل کے وجود کو گوارا کرے تو ظاہر بات ہے پھر حق کے ساتھ ان کی وفاداری جو ہے مشکوک ہو جائے گی. وہ تو بات، لیکن یہ کہ انفرادی سطح پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کرے، لیکن باطل کی بالا دستی، ایک ظالمانہ نظام کی بالا دستی، اس کو قبول نہیں کیا جائے. طاقت ہوگی تو اس کو ختم کیا جائے. تو باطل سے پنجہ آزمائی، میدان میں آ کر اسے للکارنا، بدی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے مقابلہ کرنا، اسے چیلنج کرنا، یہ ہے نیکی کا بلند ترین مقام. یہ گویا کہ نیکی کی معراج ہے. اسی سے ایک بات ثابت ہو گئی، جب یہ کردار جو یہاں پر قرآن مجید بیان کر رہا ہے، جن کے اندر روح ایمان ہے، جو خادم خلق ہے، جو ہمدردی کا پتلا ہے، جو نماز کے اور زکات کے پابندی کرنے والے ہیں، جو ایفائے عہد کرنے والے ہیں، ان کی جنگ کس مقصد کے لیے ہوں؟ ظاہر بات ہے وہ جنگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر سکتے. وہ جنگ جو ہے وہ صرف اپنے اقتدار کے حصول کے لیے، تلک الدار الاخرت نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اپنا اقتدار مطلوب نہیں ہو سکتا انہیں، یہ چیز تو اس پورے فریم میں فٹ ہوتی نہیں. یہ پوری ایک شخصیت ہے، پوری کردار کی تصویر کشی کی گئی ہے، کردار نگاری ہے، جیسے ایک آیت میں موجود ہے. اس میں کہیں بھی یہ بات فٹ نہیں ہو سکتی. ان کی جنگ ہوگی تو کس لیے؟ حق کے لیے ہوگی. ان کی جنگ ہوگی حق کے دفاع کے لیے، حق کے غلبے کے لیے، نیکی کا بول بالا کرنے کے لیے، نیکی کے پرچار کے لیے، بدی کے استحصال کے لیے، باطل کا قلع قمع کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے. یہ گویا کہ امپلائڈ ہو گیا سورۃ العصر میں جو تیسری شرط لازم ہے نجات کی، وتواصوا بالحق. یہ گویا کہ اس آیہ مبارکہ میں اگرچہ صراحتاً مذکور نہیں ہے، لیکن یہاں لفظ جنگ پر اگر آپ غور کریں گے اور اس پورے کردار میں اگر اس کے لیے مقام تلاش کریں گے تو اس میں خود بخود پس منظر میں بات نظر آئے گی کہ الہ کلمت اللہ کے لیے، اقامت دین کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، لتکون کلمت اللہ العلیا، اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے، اور ظلم کے استحصال کے لیے، تواصوا بالحق. در حقیقت یہ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ اس کے لیے وہ تکلیفیں کھیلے، فقر و فاقہ برداشت کرے. چنانچہ وہ آیت بھی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے سورہ بقرہ کی، جو 19 رکوع کی آیت ہے، تو وہ 17 رکوع میں جو اس امت کا اصل مقصد آیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں فرق امت وسط بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر، حق کی گواہی، اللہ کے دین کی گواہی، نیکو بھی محمد کی صداقت کی گواہی تمہیں گواہی دینی ہے، جیسے کہ ہمارے رسول نے تم پر گواہی دی. وہ تم پر گواہ بنے، تم پوری نوع انسانی پر گواہ بنو. اس کے لیے ہے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور اسی میں آگے آیا، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. یہ گویا کہ شواہد ہے جس کی بنا پر اس آیہ مبارکہ میں بھی چاہے صراحتاً مذکور نہیں ہے تواصوا بالحق کی کوئی چیز، لیکن یہ کہ وہ یہاں مقدر ہے، محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے. اب آخری تکا، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. قرآن مجید میں یہ لفظ آئے گا بار بار. چنانچہ صحیح ایمان کی ڈیفینیشن کے بعد سورہ حجرات میں الفاظ آئیں گے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. یہ صدق کا لفظ جو ہے وہ صرف سچی بات کہنے کے لیے نہیں آتا. راست کردار ہو، راست باز ہو، راست گو ہو، راست کردار ہو، پوری شخصیت کے اندر صداقت جو ہے وہ اگر فرائض کیے ہوئے ہو تو اولئک الذین صدقوا، یہ ہے حقیقت میں سچے لوگ، ان کا قول سچا. اگر ان کا دعویٰ کوئی نیکی کا ہے، حالانکہ کوئی نیک آدمی نیکی کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اگر دعویٰ کرے تو اپنے دعوے میں سچے ہوں گے. یہ لوگ ہیں کہ جو سچے انسان ہیں, یہ لوگ ہیں جو سچے صاحب ایمان ہیں, یہ کردار ان کو حاصل ہے, وہ سچے مسلمان ہیں. وہ اولئک هم المتقون, یہ گویا کہ ایک اضافی بات ہے جو یہاں جاتے جاتے یوں سمجھیے آخری تحفہ اللہ نے دیا اس آیت میں, کہ ضمنی طور پر یہ بھی سمجھ لو تقوی اسے کہتے ہیں. تقوی کا خاص طور پر معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ہمارے ذہنوں میں بس کچھ ظواہر اور مظاہر کے ساتھ وابستہ اور متعلق ہو کر رہ گیا ہے. خاص قسم کی وضاحت, خاص قسم کا لباس, خاص قسم کا اٹھنا بیٹھنا, یہ جو حرکات و سکنات ہے, بس یہ تقوی ہے. اولئک هم المتقون, حقیقت میں تقوی اسے کہتے ہیں. اور اس اعتبار سے نوٹ کیجئے جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو اس آیت کا حوالہ دیا تھا دل اور لیسا کی بحث میں, لیسا البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقا, یہاں ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, اور آخر میں لفظ آیا اولئک هم المتقون. گویا کہ اس پوری آیت کو وہاں سمو لیا گیا ایک لفظ لا کر, ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقا. نیکی تو حقیقت میں اسی ہے جس میں تقویٰ ہو, اور تقویٰ کس میں ہوگا؟ ریفر ٹو آیت نمبر 177. گویا کہ قرآن مجید کو بھی اس حوالے سے اور قرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے, اس حوالے سے ہمیں تقابل آیات کے ذریعے سے ان کے اندر ہمیں اور رہنمائی ملتی ہے, گہری بصیرت حاصل ہوتی ہے. تو گویا کہ یہاں یہ بات بھی سامنے آ گئی, یہی مطلوبہ کردار ہے, یہ پیکر ہے نیکی کا. روح نیکی حقیقتاً اگر موجود ہے تو انسانی شخصیت میں سرایت کرے گی, تو یہ حیولہ ہے انسانی شخصیت کا جو سامنے آئے گا. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الصادقین وعبادک المتقین. آمین یا رب العالمین.